مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے،
مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس و دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، فرش رضا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری، جتنے مومنین مومنات نے ہم سے اور آپ سب سے التماس دعا کہی ہوئی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ حضرت محترم، شب شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، آج کی شب میں امام کی شہادت کی شب ہے اور مولا امام زمان کے حضور پرسداری کے لیے آپ تمام مومنین کا فرش رضا پر آنا قبول ہو انشاءاللہ۔ امام کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ سے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک تمہیدی نقطے کے ساتھ کہ عموماً ہماری محافل اور مجالس میں معصومین کی ذوات اقدسہ کے بارے میں نسبتاً چند معصومین کے علاوہ باقی معصومین کا تذکرہ بہت کم ہے، اور یہ ایک خلا ہے، ایک کمی ہے. اس میں ہم طالب علموں کا بھی جو وہاں خطاب کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی ہے کمی، بانیان کی طرف سے بھی ہے، اور پھر کسی حد تک سامعین کی طرف سے بھی ہے. کیونکہ عموماً جو پڑھنے والا ہے اسے اس بات پہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں پڑھ دوں، سامعین سننے والے شاید اس طرح سے نہ سنیں. بانی کا بھی شاید اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ مجالس اور ان موضوعات کی طرف کم توجہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ کم از کم ہر معصوم کی زندگی کا، یعنی جتنے معصومین، 14 معصومین میں سے اگر کسی بھی معصوم کی زندگی کا خلاصہ بھی اگر ہم فرش عذاب مومنین کے سامنے پیش کرنا چاہیں، خلاصہ کہہ رہا ہوں، وہ بھی کم از کم ایک خمسے میں جا کے بیان شاید کیا جا سکے، خلاصہ اگر بیان کرنا چاہیں. تو چونکہ یہ ایک ہی مجلس ہے تو میں امام کی مقدس حیات سے دو یا تین نکات آپ کی خدمت میں عرض کر کے، اور اس دعوت کے ساتھ کہ انشاءاللہ خود بھی کچھ جستجو کی جائے، کوئی مناسب کتاب معصومین کے بارے میں، ان کی سیرت اور ان کی حیات کے بارے میں کوئی مناسب کتاب ہر گھر میں ضرور ہونی چاہیے، تاکہ جب یہ شہادت کا دن آئے، ولادت کا دن آئے، تو ان دنوں میں کم از کم اس کتاب کا مطالعہ کر کے معصوم کی زندگی سے آگاہی حاصل کی جائے. کافی جگہوں پہ میں نے ذکر کیا ہے، ایک کتاب ہے نقوش عصمت کے نام سے، علامہ ذیشان ادر جوادی کی کتاب ہے، بہت مناسب اور اردو زبان میں ایک معقول کتاب ہے معصومین کی حیات مبارکہ کو پڑھنے کے لیے. اگر ہر گھر میں موجود ہو تو پھر یہ ہو کہ اپنا معمول بنایا جائے کہ جب امام، جس امام کی، جس معصوم کی شہادت کے ایام ہیں، اس کتاب میں سے اس حصے کا مطالعہ کریں جوان جتنے بیٹھے ہیں. اگر اپنی روٹین یہ بنا لی جائے تو آپ ایک سال کے اندر ابھی جو اس وقت حالت ہے اس سے بہت بہتر حالت میں آ جائیں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد. معصومین کی بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام ساتویں امام سے لے کے 11 امام تک کے ان آئمہ کو اگر آپ دیکھیں تو مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا. 7 امام کو بھی مدینے سے بغداد بلا لیا، 8 امام کو مدینے سے خراسان لے گئے، 9 امام کو بھی مدینے سے بغداد، 10 امام اور 11 امام کو مدینے سے سامرہ. تو یہاں پر آج میں کوشش کروں گا کہ ایک موضوع حل کریں کہ حکمرانوں کو آئمہ سے مشکل کیا تھی، مسئلہ کیا تھا کہ جس وجہ سے وہ مدینے میں نہیں رہنے دے رہے تھے، وہ بنیاد کیا ہے، اس کی طرف توجہ کریں گے. تو ان حکمرانوں کے پاس عرب میں نسبتاً حکومت پہ جو تھے، جیسے بنو امیہ نے حکومت کی پھر بنو عباس رہے، ان میں عربوں کے اندر آج بھی ایسا ہے. آج بھی آپ عراق میں جائیں، حجاز وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پر حکومت کے لیے دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بڑا خاندان ہو، دوسرا کہ اپنے خاندان یا قبیلے کی کوئی شہرت ہو، تیسرا اگر کوئی شخصیت بھی ایسی ہو کہ جس کی شہرت 400 پھیلی ہو، تو ایسا خاندان جو ہے وہ حکومت کے لیے سب سے موضوع شمار ہوتا ہے، نسبتاً لوگوں کی توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے. بنو امیہ نے اپنے انداز سے اس کو حاصل کیا، بنو عباس نے جو نعرہ لگایا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، بنو عباس نے بنو امیہ سے حکومت چھینی ہے اس نعرے کے ساتھ کہ حکومت اصل میں آل پیغمبر کا حق ہے، یہ نعرہ لگایا، اور بالخصوص خراسان اور نیشاپور کے لوگوں کو اسی نعرے کے ساتھ اپنے ساتھ شامل کیا کہ ہم ان سے حکومت لے کے خاندان پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں. لیکن وہ مخلص نہیں تھے اس کام میں. جب بعد میں حکومت حاصل کر لی تو کہا چونکہ ہم بھی بنی ہاشم ہیں تو ہم بنی ہاشم کی حکومت کی بات کر رہے تھے. اب بنو عباس حکومت میں آ چکے ہیں تو اب انہیں اپنی حکومت میں رقیب جو سب سے بڑا، جس کو یہ سمجھتے تھے کہ اگر
انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف اگر آواز اٹھا دی تو پھر ہماری حکومت کے بچنے کا امکان نہیں ہے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ قبیلے قریش کو اہمیت حاصل ہے, پھر قبیلے قریش میں سے خاندان بنی ہاشم کو اہمیت حاصل ہے, پھر خاندان بنی ہاشم میں سے خاندان پیغمبر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے, اور خاندان پیغمبر میں سے ائمہ اطہار اپنے ہر دور میں, جس دور میں امام موسیٰ کاظم حیات میں ہیں, جب امام علی رضا حیات میں ہیں, تو خاندان پیغمبر کی مرکزی ترین شخصیت ہیں. پھر ائمہ کا کردار, ائمہ کا جو رویہ تھا امت کے ساتھ, وہ دلوں میں گھر کرنے والا تھا, وہ لوگوں کو اپنی طرف جلب کرنے والا تھا, جہاں جاتے لوگ ان کے عاشق ہو جاتے تھے, حتیٰ کہ نہ ماننے والے, حتیٰ کہ امامت کے سلسلے کا اعتقاد نہ رکھنے والے بھی جب ائمہ سے ملاقات کرتے تھے امام کی امامت کا اقرار کر لیتے تھے. جو بھی جس نے امام کی امامت کو نہیں مانا لیکن ایک ملاقات میں امام کی امامت کا اقراری اور امام کا معتمد, امام کا معتقد ہو گیا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام کی امامت کو قبول نہیں کرتا تھا اسماعیل نام کا ایک بندہ, لیکن کیونکہ مدینے میں ہی رہتا تھا, ایک دن امام علیہ السلام چھٹے امام آ رہے ہیں گلی سے, سامنے سے اسماعیل آ رہا ہے اور اسماعیل نے اپنے کاندھے پہ شراب کی مشک اٹھائی ہوئی ہے, مشک ہے, مشک میں شراب ہے. چھٹے امام کی امامت کو قائل نہیں, امام کو امام نہیں مانتا. جب امام کے سامنے آیا تو اب دیکھا فرزند رسول آ رہے, تو اس نے سلام کیا, امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا مشک میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ اب یہ مشک میں شراب لے کے آ رہا ہے, لیکن فرزند رسول کو کیسے بتائے کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں؟ اس نے اپنی عزت نفس بچانے کے لیے سوچ کے اس نے کہا کہ آقا اس میں دودھ ہے. تو امام نے اپنا دست مبارک آگے کیا, کہا تھوڑا سا اپنی مشک میں سے دودھ میرے ہاتھ میں ڈال دو. اب پریشان ہو گیا, اس نے کہا کہنے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن اب یہ مشک کھول کے ڈالو, شراب ہے. لیکن وہ جو اپنی عزت نفس کے اس میں تھا, شرمندگی سے بھی بچنا چاہ رہا تھا, چاہتے نہ چاہتے اس نے مشک کا تسمہ کھولا. کھولنے کے بعد ایک دفعہ میں مشک کو نیچے کیا تو جس مشک میں شراب پور کر کے لایا تھا, جب تسمہ امام کے ہاتھ میں کھولا تو اس کے مشک میں سے دودھ نکلنے لگا. توجہ کیجئے گا, جو ہی دودھ امام کے ہاتھ میں گرا, یہ امام کی امامت کا قائل نہیں تھا, جو ہی دودھ امام کے ہاتھ میں گرا امام نے پوچھا اسماعیل تم کس کو اپنا امام مانتے ہو؟ اسماعیل نے کہا وہ میرا امام ہے اور میری نسلوں کا امام ہے جس نے میری عزت بچانے کے لیے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا ہے. جس نے میری عزت نفس کو بچانے کے لیے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا, عاشق ہو گیا امام کا. شہرت ائمہ کی دن بدن پھیلتی جاتی تھی, تو بنو عباس کے حکمرانوں نے دیکھا کہ مدینے میں رہ کر, اب انہیں لگتا تھا ان کے ذہن کے مطابق شاید یہ مدینے میں ہیں اس لیے ان کی شہرت پھیل رہی ہے, اور ان کی پھیلتی شہرت کو لوگوں کے اندر ان کے اثر و رسوخ کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے. یہ سوچ کے وہ وہاں سے ائمہ کو مدینے سے اٹھا کے اپنے پاس اپنے قریب رکھتے تھے, اور ایسے علاقوں میں, توجہ رکھیے گا, امام کو ایسے علاقے میں رکھتے تھے جان بوجھ کر کہ جہاں آس پاس قریب قریب بھی امام کے ماننے والے نہ بستے ہوں. جو امام کو امام مان کر اپنا عقیدہ رکھتے امام, وہ نہ بستے ہوں, غیر ہوں, غیر, اب عام آج کے دور کے حساب سے کہوں تو غیر شیعہ لوگوں کے درمیان میں رکھتے تھے. بعض تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہارون و رشید لے کے گیا ہے تو ایک دن اس نے یہ کیا, اس نے کہا کہ امام علیہ السلام کو جس قید خانے میں رکھتا سپاہی زندانبان سارے امام کے عاشق ہو جاتے. اس نے امام کو زندان سے نکالا اور اپنے بغداد میں کسی گھر میں امام کو رکھا. رکھنے کے بعد اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنے لشکر میں سے ترک سپاہی اور ایسے سپاہی جو عربی زبان نہیں جانتے, جو عربی زبان نہیں جانتے, ایسے سپاہیوں کا ایک سو سے زائد سپاہیوں کو جمع کیا. پھر انہیں یہ احکامات دیے کہ یہاں ایک گھر میں تمہیں داخل کیا جائے گا اس گھر میں چلے جاؤ وہاں ایک بندہ محو عبادت ہوگا, تلواریں نکال کے اس کا کام تمام کر دو. اب یہ وہ سپاہی تھے جنہیں عربی زبان بھی نہیں آتی, جنہوں نے خاندان پیغمبر کا سنا ہی نہیں ہے. اب ہارون مطمئن ہو گیا کہ یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے اور امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیں گے. اب یہ 100 کے 100 غیر عرب نہ عربی جانتے ہیں نہ خاندان پیغمبر کو جانتے ہیں, یہ سارے اس گھر میں تلواروں کے ساتھ داخل ہو گئے. اب یہ باہر انتظار کر رہے ہیں. اب دیکھا کچھ دیر گزری خاموشی چھا گئی, کچھ دیر گزری خاموشی چھا گئی, کچھ دیر گزری کوئی آواز نہیں آئی, نہ ان میں سے کوئی ایک سپاہی بھی باہر آ رہا ہے. اب ہارون نے فضل ابن ربیع سے کہا جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے. فضل نے جب اندر جا کے دیکھا تو معاملہ عجیب تھا. اس نے دیکھا کہ وہ سارے سپاہی امام کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام ان کی زبان میں ان سے بات کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں. دوڑ کے باہر گیا اور ہارون سے کہا فوراً محل میں چلے جاؤ. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہارے سپاہیوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے, اگر موسیٰ ابن جعفر ان سے کہہ دیں کہ ہارون کا کام تمام کر دو تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے باہر نکل کے. بس ائمہ کی حیات قریب آئے, نہ جاننے والے ملاقات ہوئی, عاشق ہو گئے. اب 10ویں اور 11ویں امام کی زندگی کا معاملہ اسی طرح سے تھا. مدینے میں تھے, امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 4 سال تھی. 11ویں امام کی ولادت مدینے میں ہے, 4 سال کی عمر تک مدینے میں رہے. جب 10ویں امام کو مدینے سے سامرہ بلایا تو پھر 11ویں امام 4 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ سامرہ گئے. 10ویں امام کا ذکر ہے. ایک اور روایت عرض کرتا ہوں, درود پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے 9ویں امام کی شہادت 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں. تو جب 9ویں امام کی شہادت ہوئی تو اس وقت ہمارے 10ویں امام کی عمر 6 سال سے لے کے 8 سال تک بیان ہوئی ہے. امام وقت لیکن عمر 6 سال ہے. کسی نے حاکم کو, حاکم وقت کو, بنو عباس کے حاکم کو کہا کہ امام محمد تقی کا بیٹا مدینے میں ہے اور وہ ابھی 6 سال کا ہے. یہ جب جوان ہوتے ہیں تو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنتے ہیں, تم ایک کام کرو, ایک استاد مقرر کر دو جو جا کر امام 9ویں امام کے بیٹے کو یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو جا کر اپنے حساب سے تعلیم سکھائے تاکہ جیسا تم چاہتے ہو ویسی ان کی تربیت ہو جائے تاکہ بعد میں تمہارے لیے مشکل نہ بنے. اس نے کہا مشورہ اچھا ہے, کس کو استاد مقرر کریں؟ کہا عالم اسلام میں سب سے بڑا عالم جنیدی, اس کا نام تھا شیخ جنیدی. کہا جنیدی کو بھیجیں. جنیدی مدینہ آیا. ڈیوٹی یہ ہے کہ 6 سال کے امام علی نقی کو اس نے تعلیم دینی ہے. اب گورنمنٹ کا قانون تھا, رٹ تھی, پابند کر دیا گیا روزانہ 2 گھنٹے کے لیے 10ویں امام نے جنیدی کے پاس آ کے بیٹھنا ہے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ وقت گزرا تو حاکم کا کوئی نمائندہ مدینہ گیا جنیدی سے پوچھنے کے لیے کہ کیا رپورٹ ہے. جب یہ جنیدی کے پاس پہنچا اس نے پوچھا بتائیں وہ بچہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ اچھا پڑھ رہا ہے. جنیدی پوچھتا ہے کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہی جس بچے کی تعلیم کے لیے تمہیں بھیجا ہے. کہا تمہیں کس نے کہا کہ وہ تعلیم لینے کے لیے میرے پاس آتا ہے؟ اس نے کہا ماجرا کیا ہے مجھے بتاؤ. تو اب جنیدی کہتا ہے بات یہ ہے, میں بھی بچہ سمجھ رہا تھا پہلے دن جب وہ دروازے پر آئے تو انہوں نے آ کے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. کہتے مجھ سے پوچھا اجازت ہے کہ داخل ہو جاؤں, تو میں نے ان سے کہا پہلے قرآن مجید کی کوئی سورت سناؤ پھر اجازت دوں گا. کہتے میں چاہ رہا تھا کہ تنگ کروں. کہتے مجھ سے پوچھنے لگے آپ کون سی سورت سننا چاہیں گے؟ کہتے میرے سامنے ایک 6 سال کا بچہ تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سی سورت سننا چاہیں گے. تو میں نے حیرت کے ساتھ پوچھا کیا تمہیں قرآن پورا یاد ہے؟ کہتے مجھے پورا قرآن یاد ہے. کہتے میں نے جان بوجھ کر کوئی چھوٹی سورت نہیں, میں نے کہا سورہ آل عمران سناؤ. کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اسے مشکل میں ڈال رہا ہوں. جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آئی میں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے. اب اس نے پڑھنے کا انداز ایسا اپنایا, ایک آیت پڑھتے تھے پھر مجھے بتاتے تھے جنیدی یہ آیت رسول خدا کے اوپر فلاں موقع پہ نازل ہوئی تھی, اس آیت کے اندر موجود الفاظ میں سے اس لفظ کا معنی اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہوا ہے, اس کی تفسیر میں امیر المومنین نے یہ کہا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں بعض آیات پہ مجھے کہنے لگے جنیدی اس آیت کا جو مطلب تم سمجھو وہ غلط ہے, جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس انداز سے پہلے دن کا آغاز یہ ہے. اب جملہ سنیے گا آخری, جنیدی نے جب یہ بتایا تو اگلا شخص حیران ہو کے کہتا اچھا جب وہ اتنی بڑی فضیلت پر ہیں تو وہ روزانہ کیوں تمہارے پاس آ رہے ہیں؟ کہا انہوں نے میری درخواست قبول فرمائی ہے. پوچھا کیا؟ کہتا ہے میرے پاس حدیثوں کا ایک ذخیرہ موجود تھا, اب روزانہ وہ تشریف لاتے ہیں, میں ان کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں, جس حدیث کے بارے میں وہ بتاتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے میں اس کو صحیح حدیثوں میں الگ کر کے لکھتا ہوں, جس کے بارے میں وہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے میں ان حدیثوں کو الگ کر رہا ہوں. اس وقت وہ جنیدی سے پڑھنے نہیں, جنیدی کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ معاملات حکومت کی طرف سے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. جب دسویں امام کی مدینہ اور اطراف میں شہرت دیکھی تو حکم دیا کہ دسویں امام کو سامرہ بلائیں گے, گیارہویں امام دسویں امام دونوں کو سامرہ بلایا. امام علی نقی کی شہادت سامرہ میں ہی ہوئی. جب امام علی نقی کی شہادت ہوئی تو گیارہویں امام اس وقت 22 سال کے تھے. گیارہویں امام کی امامت کا دور 6 سال پر مشتمل ہے اور 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. 28 سال کڑیل جوان, 28 سال کی عمر میں شہادت ہے. اب سامرہ کس لیے لائے تھے؟ سامرہ اس لیے لائے تھے کہ شہرت کم ہو جائے, سامرہ اس لیے لائے تھے کہ لوگوں کا تعلق کم ہو جائے. اور یہ سامرہ اس کا ایک نام ہے سرمن رائے. سرمن رائے ہم اردو میں عموماً سرمن رائے پڑھتے رہے ہیں, یہ لفظ ہے سرمن رائے. ترجمہ کیا ہے؟ ایسی جگہ جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے. یہ جگہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ واقع ہے, ایک سرسبز و شاداب جگہ تھی, اس وجہ سے اس کو سرمن رائے کہتے تھے, بعد میں سامرہ ہو گیا. سرمن رائے ایک ایسی جگہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے. تو میں نے ابھی ایک جگہ جملہ کہا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اب بھی اس جگہ کا نام سرمن رائے ہی بہتر ہے, لیکن اب یہ آنکھوں کو ٹھنڈک نہ دریائے دجلہ کی وجہ سے نہ کسی سبزے کی وجہ سے بلکہ اس سنہری گنبد کی وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے جس کے نیچے انوار معصومین میں سے 2 معصومین مدفون ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب بھی سرمن رائے اب بھی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے, نہ دریائے دجلہ نہ ہی سبزہ, یہ وہ سنہری گنبد ہے کہ جس پر نظر پڑتے ہی دل میں ٹھنڈک آ جاتی. بس لے آئے سامرہ میں, خواہش کیا ہے؟ لوگوں سے الگ کرنا ہے. اور ہر وہ حرکت کرتے تھے جس کے ذریعے سے شہرت کم کروائیں, لوگوں میں ان کی عزت کو اور لوگوں میں جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو جائے, لوگوں کی نظروں میں ان کا جو مقدس ایک جگہ ہے, مقدس جو رتبہ ہے اس کو نیچے لے آئیں. ہر ممکن اس کے لیے کوششیں کرتے تھے. اب یہ ہوا سامرہ میں, مہینے کے کسی دن میں یہاں مویشیوں کی منڈی لگتی تھی. اس دن نسبتاً بہت رش ہوتا تھا, ہجوم ہوتا تھا. اب ظاہر جانور بیچنے کے لیے دور دراز سے لوگ لے کے آتے ہیں, سواری کے جانور, دودھ کے جانور, دیگر جتنے بھی, تو ایک شور و غل بھی ہوتا تھا, ایک ہجوم بھی ہے. تو چند دفعہ ایسا ہوا حاکم کو اس موقع پہ جو مویشیوں کے اس دن کے موقع پہ اسے کہیں جانا ہے اور گزرنا مویشیوں والی منڈی سے ہے, پہلے 2-3 دستے بھجوائے سپاہیوں کے جنہوں نے جا کے رستہ بنوایا اور اس کے بعد حاکم وہاں سے گزرا. اب ایک دفعہ مویشیوں کی منڈی کا دن آنے والا ہے, اس کے وزیر نے اس سے کہا ہم جو فرزندان رسول کی شہرت اور ان کے لوگوں کے نزدیک جو عزت اور مقام ہے اس کو کم کروانے کے لیے مختلف طریقے کرتے ہیں, تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مویشی منڈی جب لگے گی اس دن ان کو اپنے پاس ملنے کے لیے بلا لو, تو درمیان میں یہ منڈی والا سارا رش آ جائے گا, تو اس دن لوگ انہیں کہاں دیکھیں گے؟ جو لوگ انہیں سلام کرتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں، اس رش میں تو کسی نے ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے، تو وہ جو عزت کا ایک درجہ بنا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کو بھی بات پسند آئی، اس نے پیغام بھجوایا کہ کل اتنے بجے آپ دربار میں تشریف لائیں، آپ کی زیارت کا شوق ہے. یہ حکمرانوں کا اپنا انداز ہوتا ہے وہ الفاظ کا استعمال. اب امام کا غلام ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے جب گھر سے ہم امام کے ساتھ نکلے، کہتے کوئی بڑا کوئی ساتھ بہت سارے سوار نہیں ہیں، ایک گھوڑے پہ امام سوار ہیں، کہتا دوسرے پہ میں، ہم دو، کہتا آپ گزرنے لگے. یہ کہتے میں خود سوچ رہا تھا اتنا ہجوم ہے وہاں پر، امام جب وہاں سے کیسے گزریں گے. کہتے ہم گلی سے نکل کے جو ہی اس بازار کے قریب بھی ابھی نہیں پہنچے تھے، دور سے کسی کی نظر ہم امام کے چہرے پہ پڑی، اس نے بلند آواز میں وہاں اس سارے بازار میں آواز دی، لوگوں فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے ان کی زیارت نہیں کہ تمہیں موقع مل رہا ہے، آؤ انہیں کی زیارت کرو. کہتے ہیں اب منظر ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے ہٹ ہٹ کے راستہ دینا شروع کیا. غلام کہتا ہے مویشیوں کی منڈی میں انسانوں کی زبانیں تو چپ ہو ہی گئی تھی، لیکن کسی جانور کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. کہ کسی جانور کی آواز سنائی نہیں دے رہی، سکوت چھایا ہوا ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے. امام علیہ السلام درمیان سے گزرے، لوگ بڑی دھیمی آواز میں جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، السلام علیک ابن رسول اللہ، فرزند رسول پر سلام، فرزند رسول پر سلام. پس جو اس کا مقصد تھا کہ میں امام کی شان کو گھٹاؤں گا، پروردگار نے اس کے مکر کو اس پر الٹ دیا، اور یہاں سے امام کے گزرنے کے بعد جس جس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا امام کو، وہ دوسروں سے کہنے لگے کہ جب تم لوگ بتاتے تھے کہ جو انہیں ایک نظر دیکھ لے عاشق ہو جاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں سوال آتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نظر ان پر پڑے اور ان کا عاشق ہو جائے، لیکن آج جب ہم نے انہیں اس نورانی چہرے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے دل میں ایسی محبت ہے اب ان کے لیے، اگر کوئی کہے ان کے لیے جان نچھاور کرو، اپنی جان نچھاور کر دیں. بس اذان محترم، حکمرانوں کا مقصد اور ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگوں سے جدا کریں. سامرہ میں رکھا کیونکہ سارا علاقہ غیر شیعہ ہے، لیکن نتیجہ الٹ ہو گیا. دیکھا کہ لوگ عاشق ہونے شروع ہو گئے، لوگ ان کی غلامی پہ فخر محسوس کرنے لگے. جب یہ مناظر دیکھے تو اگلا مرحلہ کیا، کہا امام حسن عسکری کو قید خانے میں ڈالا. اب قید خانے میں ڈالا تو وہاں معاملہ کیا پیش آیا؟ جس قید خانے میں ڈالا، داروغہ سے کہا تمہارے سپاہیوں میں سے جن کی زبان خراب ہو، جو غصے کے تیز ہوں، جن کے بارے میں تمہیں اکثر شکایتیں ملتی ہوں کہ یہ غصہ قابو ہی نہیں کرتے، ایسوں کو ان کے اوپر نگران کرو اور انہیں بھی تاکید کرو کہ ان پہ سختی کریں. اس نے اپنے دو سپاہی چنے اور ان کو امام پہ مقرر کیا. اس نے اپنے حساب سے سب سے خراب ترین دو لوگوں کو چن کے، اب یہ شام کے وقت امام کو قید خانے میں ڈالا ہے، اس نے دو سپاہی مقرر کر دیے. صبح جب یہ آیا تو زندان کا دروازہ کھولنے والا دروازہ کھولنے سے پہلے اس سے کہہ رہا ہے ہمارے زندان میں ایک معجزہ ہو گیا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا جنہوں نے کبھی نماز کے لیے سجدے میں سر نہیں رکھا تھا، وہ دونوں سپاہی ساری رات سے عبادت کے لیے سجدے میں سر رکھے بیٹھے ہیں. پوچھا کن کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہی جن کو ابو محمد کی نگرانی پہ مقرر کیا ہے. کہا میں نے تو ان کو اذیت کے لیے رکھا تھا، انہیں بلایا تو دیکھا ان کا گریے کی وجہ سے چہرے پہ نشان پڑ چکے ہیں. پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا ہم تو ان کو اذیت دینے کا سوچ کے گئے تھے، لیکن دیکھا تو وہ روزے سے تھے، ہم نے سوچا وہ افطار کر لیں تو اس کے بعد کچھ کرتے ہیں. کہتے انہوں نے ہماری طرف دیکھا نہیں تھا، جس وقت انہوں نے افطار کیا ہم آگے بڑھے تو انہوں نے نظریں اٹھا کے ہماری طرف دیکھا، ان کے نظروں میں ایسا جلال تھا، ان کی نظروں میں پتہ نہیں ایسی کون سی طاقت تھی، ایک دفعہ ہمارا سارا وجود لرزنے لگا اور انہوں نے ہم دونوں سے کہا بندگان خدا تم خدا کی اطاعت کی طرف کب پلٹو گے؟ بس اتنا جملہ ان کا کہنا تھا، ہمارے ضمیر جو ہیں وہ ہمیں اندر سے جلانے لگے اور ہم نے بے ساختہ ان کے قدموں میں گر کر کہا مولا ہمیں اللہ کی طرف آنے کے لیے اللہ کی حجت کے دیدار کی شاید دیر تھی, بس آپ نے ہماری طرف دیکھ لیا ہے, ہم پلٹ آئے ہیں, ہم نے ساری رات عبادت میں بسر کی ہے. حاکم کو خبر ہوئی, حاکم کو خبر ہوئی, اسے کہا کہ ان کو قید میں رکھو یا انہیں باہر رکھو, لوگوں کو ان کی طرف جلب ہونے سے نہیں روک سکتے. پس زان محترم, آئمہ کو لے کر جانے کا مقصد وہ جو شہرت, وہ جو لوگوں کی اٹریکشن تھی اس کو روکنے کے لیے, لیکن اس میں ناکام ہوتے تھے. خواہ وہ امام حسین کاظم کا ہو, خواہ وہ امام علی رضا ہو, خواہ امام محمد تقی علیہ السلام ہو, امام علی نقی السلام ہو, اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہو, درود پڑے محمد و آل محمد. ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں, خواہش ہے کہ یہ نقطہ بھی مومنین تک پہنچ جائے. گیارہویں امام تک کے دور میں, آپ کے دور آنے تک شیعہ عالم اسلام کے اندر مجسم انداز میں ایک مذہب کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے تھے. کچھ علاقے تھے کہ جہاں پر شیعوں کی کثرت تھی, اکثریت تھی, وہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے معاملات, اپنی عبادات بجا لاتے تھے. لیکن جن علاقوں میں نسبتاً کثرت نہیں تھی, ایک اقلیت میں تھے, بعض علاقوں میں تقیے پر تھے اور بعض علاقوں میں مختلف انداز سے امام کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. لیکن امام حسن عسکری کو سامرہ میں بند رکھا, لیکن امام کا مسلسل رابطہ تھا شیعوں کے ساتھ, حتیٰ کہ امام سامرہ میں ہیں, خراسان اور نیشاپور کے شیعوں کو مہینے میں ایک آدھ دفعہ امام کا پیغام پہنچ جاتا تھا اس زمانے کے حساب سے, اور یہ آسان نہیں تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا سسٹم, وہ نظام جو ساتویں امام, چھٹے امام نے آغاز کیا, نائبین اور وکلا کا, ائمہ کے وکیل ہوتے تھے, ائمہ کے نائبین ہوتے تھے جو مختلف علاقوں میں موجود ہوتے تھے اور شیعہ پھر ان سے رجوع کرتے تھے, امام تک رسائی کے لیے نائب اور وکیل سے رجوع کرتے تھے. یہ چھٹے امام کے دور سے آغاز ہوا, ساتویں امام کے دور میں مزید اس کو بہتر کیا گیا, یہاں تک کہ گیارہویں امام کے دور میں نائبین اور وکلا کا جو نظام ہے وہ ایک کمپلیٹ اور کامل شکل میں آ چکا تھا. ائمہ کے نائبین معین تھے, حتیٰ کہ اختیارات کے ساتھ معین تھے کہ ایک نائب ایسا ہے جس کے اختیارات اور جس کے ساتھ جو رجوع ہے وہ فقط اور فقط ایک علاقے کا ہوگا, پھر ایک نائب ایسا بھی تھا جس تک پانچ چھ علاقوں کے لوگ رجوع کریں گے, پھر ان کے اوپر ایک بڑا نائب بھی ہوتا تھا جس تک رجوع کے لیے کافی سارے علاقے اس کے انڈر میں ہوتے تھے, اس کا تعلق امام کے ساتھ, لوگ اس سے مربوط ہو جاتے تھے, اپنے مالی واجبات بھی اور اپنے شرعی مسائل بھی آ کر امام کے نمائندے سے دریافت کرتے تھے. اس نظام کو کمپلیٹ امام حسن عسکری نے کیا ہے, اور کس قدر مضبوط رابطہ تھا امام کے گھر میں. اب توجہ فرمائیں, امام کے گھر میں حکومت نے جاسوس رکھے کام کرنے والے کی شکل میں, حتیٰ بعض اوقات کھانا پکانے والے کی شکل میں, صفائی کرنے والے کی شکل میں, گھوڑوں کو سنبھالنے والے کی شکل میں گورنمنٹ کے جاسوس داخل کر دی اور امام کے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ ہر بات جو یہاں سے نکلے گورنمنٹ تک پہنچ جائے. اب دیکھا تو پہلے امام کے نائبین, امام کے وکلا گھر آتے تھے اور گھر میں ملاقات ہوتی تھی, اب دیکھا تو گھر میں ملاقات کی گنجائش نہیں تھی. اب توجہ فرمائیں, امام نے کس قدر بہتر رکھا ہوا تھا سسٹم, یعنی رابطہ مضبوط ہے. حاکم نے امام کو پابند کیا تھا کہ آپ ہفتے میں دو دفعہ, جمعرات والے دن اور پیر والے دن, دو دن حاکم کے دربار میں جائیں گے, اس سے ملیں گے. یعنی اس نے انداز یہی کہا تھا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے اداس ہو جاتا ہوں, آپ ہفتے میں دو دفعہ میرے پاس آیا کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں. تو یوں امام جمعرات اور سوموار کو اس نے اپنے پاس بلایا. اب امام کے گھر میں جاسوس تھے تو نائبین اور وکلا کا وہاں آنا مشکل تھا, تو امام علیہ السلام نے اپنے نائبین اور وکلا کو پیغام دے دیا کہ تم لوگ جس دن میں حاکم سے ملنے جاؤں تو تم لوگ راستے میں کھڑے ہو جاؤ, جب میں گزرنے لگوں تو وہیں مجھ سے اپنے معاملات پوچھو, مجھ سے جوابات لو اور آگے منتقل کر دو. یعنی اس نے اپنی طرف سے ایک ایسی پابندی رکھی تھی کہ امام کا پیغام نہ پہنچ سکے, لیکن امام نے اسی کو اپنے لیے موقع بنا لیا. اور کس قدر امام اپنے سے مربوط شخصیات کی حفاظت کرتے تھے. جمعرات کا دن, اگلے دن جمعرات تھا اور امام سے ملاقات کے لیے دو تین بڑے امام کے نائبین آئے ہوئے تھے سامرہ میں. طے یہ تھا کہ امام جب گھر سے نکلیں گے تو اگلا ایک سٹاپ جو آتا ہے حاکم کے دربار سے پہلے, وہاں یہ لوگ ملاقات کریں گے. امام کو پتہ چل گیا کہ اس کے بارے میں جاسوسی ہو چکی ہے اور ان تینوں کو گورنمنٹ کے سپاہی تلاش کر رہے ہیں. شکل سے جانتے نہیں ہیں, ناموں کو جانتے ہیں. امام نے اپنے غلام عقید کے ساتھ خط بھجوایا, مختصر سی تحریر تھی, ایک جملہ ہے وہ تحریر, ایک جملہ. امام نے ایک جملہ لکھا اور اپنے غلام کو دیا اور بتایا کہ فلاں جگہ پہ تین لوگ ہیں, انہیں جا کے یہ جملہ دے دو. وہ گیا, انہوں نے جملہ دیکھا تو جملے میں لکھا ہوا تھا, جب مجھ پہ نظر پڑے, جب مجھ پہ نظر پڑے تو نہیں میرے سامنے سر جھکانا, نہ مجھے سلام کرنا, نہیں مجھ سے کلام کی کوشش کرنا, تاکہ تم محفوظ رہو. بس اتنا سا جملہ تھا. تینوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں مخبری ہو چکی ہے, لہٰذا اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یعنی امام کا حکم یہ تھا کہ حفاظت کرنی ہے. بس امام جب وہاں سے گزرے, گورنمنٹ کے سپاہی کھڑے تھے کہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو جھکتے ہیں کہ جن کو گرفتار کیا جائے. امام کے حکم کے مطابق تینوں اسی طرح رہے جس طرح عام لوگ تھے. وہاں سے امام گزر گئے اور وہ تینوں محفوظ ہو گئے. بیان کرنے کا مقصد آپ کی خدمت میں اس لیے ہے, آج اگر کسی کو تقلید سمجھ میں نہ آئے, کسی کو اگر مجتہد سمجھ میں نہ آئے, کسی کو اگر امامت کا یہ سلسلہ جو اجتہاد کی شکل میں امام زمان کی غیبت کبریٰ میں آپ کے لیے, مومنین کے لیے, شیعوں کے لیے, نویں دسویں گیارہویں امام نے یہ پورا نظام بنا کر عملی کروا کے رائج کروا کر اس دنیا سے گئے ہیں, آج اگر کسی کو تقلید نہ سمجھ میں آئے, آج اگر کسی کو مجتہد کی اطاعت نہ سمجھ میں آئے, تو میرا یہ, میری دعوت, میری گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈیٹیل سے جا کر نویں دسویں گیارہویں امام کی زندگی کو پڑھیں. آپ کو نائبین کا سلسلہ بھی سمجھ میں آئے گا, وکیلوں کا نظام بھی سمجھ میں آئے گا. بس رضوان محترم, ہمارے بالخصوص پاکستانی معاشرے کے اندر, میں ایک آدھ جگہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ سے بھی تاکید کر رہا ہوں, تقلید سمجھانا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے, نویں دسویں گیارہویں امام کی زندگی کو تفصیل سے بیان کر دیں, سمجھ آ جائے گی لوگوں کو, پتہ چل جائے گا ابو ابراہیم کون تھے, پتہ چل جائے گا احمد بن اسحاق کون ہے, پتہ چل جائے گا, تاکہ معلوم ہو کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ نوا دین آ گیا, نوا نہیں آیا, یہ اسی دور کا ہے, آئمہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ان کی رہنمائی میں بنا ہوا نظام ہے, ایک دفعہ بیان ہونے کی ضرورت ہے. حضرت محترم, ایک آدھ واقعہ امام کے معجزات میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. امام کے ایک قریبی صحابی ہیں ابو ہاشم, اکثر روایات امام کی ابو ہاشم سے مروی ہیں. ابو ہاشم کہتا ہے کہ مجھے امام کا پیغام ملا کہ امام نے کسی سفر کے لیے جانا ہے, تو مجھے پیغام ملا کہ تمہیں امام نے کہا کہ میرے ساتھ سفر پہ جاؤ. ابو ہاشم مقروض ہو چکا تھا, قرضوں تلے دبا ہوا تھا اور ابھی سردیوں کا موسم قریب تھا, تو اس کے پاس اخراجات کے لیے پیسے بھی نہیں تھے, اسی میں یعنی اسی طرح کی پریشانیوں میں تھا. امام کا پیغام آیا, چلا گیا. اب امام, ابو ہاشم کہتا ہے کہ امام اپنی سواری پہ سوار تھے, میں اپنی سواری پہ, میں امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, صحرا میں جا رہے تھے, میرے دل میں خیال آیا, کہتے دل میں خیال آیا کہ میں جو مقروض ہوں تو میں کیوں نہ امام سے کہہ دوں, شاید امام میرا قرضہ ادا کر دیں. اب دل میں سوچ رہا ہے, پھر کہتے خود ہی دل میں, کہتے میں نے پھر خود ہی دل میں سوچا کہ نہیں, یہ موقع مناسب نہیں ہے, امام نے اپنے ساتھ سفر کے لیے بلا لیا ہے, اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنی مجبوری بھی ساتھ بیان کروں. کہتے یہ میں اپنے دل میں, یہ میں نے سوچا, تو اتنے میں امام اپنے گھوڑے سے تھوڑا سا نیچے جھکے اور اپنی گھوڑے کی چابک سے صحرا پہ ایک لکیر ڈالی اور مجھ سے کہا, ابو ہاشم, جی مولا, اس لکیر کے نیچے جو ہے وہ اٹھاؤ اور اپنے تھیلے میں ڈال لو. کہتے میں نیچے اترا, جب میں نے اس لکیر کو ریت ہٹائی تو نیچے سونے کی ایک ڈلی تھی. اب میں نے سونے کی ڈلی اٹھائی اور جب تھیلے میں ڈالی تو امام نے مجھ سے کہا اس سے اپنے قرضے ادا کر لینا. کہا نہیں ہے, کہا اس سے اپنے قرضے ادا کر لینا. تھیلے میں ڈالی. اب کہتا ابو ہاشم کہتا ہے میں گھوڑے پہ سوار ہو گیا چلتا گیا. کہتا میں نے سوچا کہ بھئی قرضوں کا انتظام تو ہو گیا لیکن وہ جو گھر کے اخراجات کا سوچا تھا اب اس کے لیے کیا کروں گا. کہتے یہ میرے ذہن میں سوچ آئی تو دیکھا تو امام پھر چکے اور آپ نے صحرا پہ لکیر ڈالی. مجھ سے کہا ابو ہاشم اسے بھی اٹھا لو. میں نے جا کے ریت ہٹائی تو چاندی کی ایک دلی تھی. میں نے وہ اٹھائی تو امام نے مجھ سے کہا ابو ہاشم تم ہمارے ماننے والے ہو, تمہیں جب کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں بتاتے ہوئے شرم محسوس نہ کیا کرو, ہمیں کہتے ہوئے تمہیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہم تمہاری مادی ضرورتیں اور تمہاری روحانی ضرورتیں دونوں پوری کرنے ہماری ذمہ داری ہے, لہٰذا اپنی ضرورت بتانے میں شرم مت کرو. پس عزادارہ نے بولا کسی کو کوئی ضرورت ہو, کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو, کوئی دقت کوئی پریشانی جس کا سرا نہ مل رہا ہو, تو چلیں ذرا سامرہ جا کے اس سنہری گنبد کے نیچے جاری کو پکڑ کے یہ کہیں مولا آپ نے ابو ہاشم سے کہا تھا نا ہمیں بتاتے ہوئے حیا نہ کر, ہمیں بتاتے ہوئے شرم نہ کر, مولا میں اپنی مجبوری لے کر آیا ہوں جیسے اس کے لیے آسانی کی تھی. ابو ہاشم کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا سفر سے امام اپنے گھر تشریف لے گئے, میں اپنے گھر آیا سونے کا جب قیمت لگائی تو وہ اتنا ہی تھا جتنا میرا قرضہ تھا, چاندی کی قیمت لگائی تو وہ اتنی تھی جتنی میری ضرورت تھی. فضلان محترم ضرورتیں پوری ہوں گی. فرش عزا کا آج اختتامی رات ہے, یہ حسین ابن علی کے نام پہ بچھا ہوا فرش عزا قبولیت دعا کا مرکز ہے. لوگوں کی تمنائیں یہاں پوری ہوتی ہیں, لوگوں کی حاجات یہاں پوری ہوتی ہیں. پریشان حال چہروں کے ساتھ حسین کی مجلس میں آتے ہیں, حسین کے نام پہ گریہ کرتے ہیں, خوشحال ہو کر واپس جا رہے ہیں. خالی جھولیوں کے ساتھ آنے والے بھری ہوئی جھولیوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. ایسا زدارہ نے بولا نہیں معلوم اگلے سال ہم میں سے کون اس فرش عزا پر ہوگا کون نہیں ہوگا, کیا معلوم ہم میں سے کس کے لیے یہ آخری فرش عزا کی رات ہے. بس پرسہ پیش کریں آج کی شب کا, آج کی شب کا پرسہ امام زمان کو پیش کیا جانا ہے, امام کے والد کی جدائی کا. اور چونکہ فرش عزا کے اختتامی لمحات ہیں دو تین مسائل کے جملے میں کہوں گا مزید بھی. پس عزادارہ نے مولا جب دیکھا حاکم نے کہ مدینے سے لا کر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, قید خانے میں رکھ کے بھی یہ لوگوں سے دور نہ کر سکا, تو اس نے امام کو زہر دینے کا ارادہ کر لیا لیکن اس پر بھی ڈر رہا تھا. اس نے کہا کہ ہم ایسا زہر دیں جو ایک دم اثر نہ کرے, تدریجن موت کی طرف جائیں. تدریجن موت کی طرف میرا کہنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے, لیکن یہ نا تکلیف اور اذیت, یعنی وہ جو وجود نے اندر سے کٹنا ہے وہ آرام آرام سے تکلیف دے دے کر کٹے. پس زہر دیا امام کو. امام کا غلام ہے عبید کہتا ہے یکم ربیع الاول سے مولا بستر پہ آ گئے اور دن بدن مولا کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. کہتا ہے ہم نے حکیموں کے کہنے پہ ایک جوشاندہ تیار کیا تھا جو تکلیف ہونے پہ, جملہ سنیے گا, کہتا تکلیف ہونے پر ہم خود امام کو پیش کرتے تھے, امام ہم سے وہ طلب نہیں کرتے تھے, لیکن آج کی شب آ گئی, آج کی شب آ گئی. عقید کہتا ہے آج کی یہ شب جب آئی ہم نے کہا نہیں تھا, امام نے مجھ سے کہا عقید وہ جو دوائی تم دیتے تھے وہ میرے لیے لے کر آ جاؤ. کہتے عقید کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, مولا اس سے پہلے طلب کبھی نہیں کیا, ہم لا کر دیا کرتے تھے. یعنی آج کی رات میں ایسی تکلیف اور اس طرح کی اذیت میں ہے کہ آج خود طلب کر رہے ہیں. عقید کہتا ہے اب آپ خود سوچیں یہاں پہ جتنے جوان بیٹھے ہیں 28 سال عمر ہے مولا کی, گڑیل جوان ہے. اور عقید کہتا ہے ہم کوزے میں جو شاندہ ڈال کے امام کے دست مبارک پہ رکھتے تھے، امام علیہ السلام اٹھا کر اپنے دہن سے لگا کر اسے نوش فرماتے تھے. اقید کہتا ہے میں جو شاندہ ڈال کے کوزہ لے کے آیا، امام کے دست مبارک پہ رکھا، امام کے ہاتھ امام کی گود میں تھے. یہی تھا کہ ہم گود میں امام کے ہاتھ پہ رکھتے، امام آنکھ کھول کے اٹھا کے نوش فرماتے تھے. کہتے میں نے جب ہاتھوں پہ رکھا، امام نے آنکھیں کھولی، میں نے دیکھا امام نے کئی دفعہ کوشش کی لیکن کوزہ نہ اٹھا سکے. اللہ اکبر، 28 سال کا کڑیل جوان امام ایک کوزہ اگر نہیں اٹھا پا رہا تو پھر اندر کیا کیفیت ہوگی آپ کے سامنے ہے. بس کہتے امام حسن عسکری نے ایک دفعہ حجرے میں نگاہ ڈالی، کہتے میں تھا، امام کی زوجہ بھی تھی. اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ امام اس کو پلانے کے لیے کسی کی مدد لینا چاہ رہے ہیں. امام نے میری طرف دیکھا، اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اور مجھے کہا، عقید ذرا ساتھ والے حجرے میں میرا بیٹا ہے، اسے بلا کے لا. نہ غلام سے مدد لی ہے نہ زوجہ سے، کہا میرے بیٹے کو بلا کر لاؤ. عقید کہتے میں ساتھ والے حجرے میں گیا تو دیکھا امام زمان نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، امام سجدہ کر رہے ہیں. میں کچھ دیر کھڑا رہا، امام نے جب سجدے سے سر اٹھایا، میں نے امام کے حضور کہا، مولا آپ کے والد گرامی آپ کو طلب فرما رہے ہیں. کہتے ہیں امام زمان میرے ساتھ آئے، جس وقت امام حجرے میں داخل ہوئے، امام حسن عسکری کے قریب گئے، امام نے آنکھیں کھول کے امام زمان کے چہرے کو دیکھا اور کہا، میرے لال ذرا یہ کوزہ اٹھا کے میرے دہن سے لگا دو. امام زمان نے دہن سے کوزہ لگایا. دوا پینے کے بعد اب امام حسن عسکری نے اپنا سر امام زمان کی گود میں رکھ دیا. 5 سال کے میرے مولا امام زمان ہیں. آج اس فرش عزا سے امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. فرش عزا پہ جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں. آج مولا امام زمان کی بابا کی مجلس ہے، مولا امام زمان کو پرسہ دینا ہے. مولا آئے ہوں گے یقیناً، بس پرسہ پیش کریں. مولا بابا نے، امام زمان کے بابا نے ان کی گود میں سر رکھا، آنکھیں کھول کے امام زمان کی طرف دیکھا، آنسوؤں کی لڑی مولا امام زمان کی آنکھوں سے جاری ہوئی. عقید کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا امام زمان کی طرف رخ کر کے، مولا یہ کیسی غربت کا عالم ہے، کاش مدینہ ہوتا تو اس وقت اس آخری وقت میں امام کے ارد گرد اپنوں کا ہجوم ہوتا، اپنے خاندان والے ہوتے، بہنیں ہوتی، اپنے لوگ ہوتے. کہتے امام زمان نے میری طرف رک کر کے کہا، عقید جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ پا رہے، یہ حجرہ اپنوں سے خالی نہیں ہے. میں نے پوچھا مولا کیا کوئی اور بھی ہے؟ امام زمان نے کہا، ہاں عقید ہمارے جد رسول خدا آ چکے ہیں، میرے دادا علی یہاں پر ہیں. کہا میری دادی زہرا میرے پہلو میں گریا کر رہی ہے، میرے بابا کو تنہا نہیں چھوڑا. کہا کربلا کا مظلوم بھی آ گیا ہے، میرے بابا کا استقبال ہونا ہے عالم برزخ میں. اجرکم اللہ عزادارو. بس کچھ وقت گزرا، کچھ وقت گزرا. عقید کہتا ہے میں حجرے سے باہر آیا تھا، اتنے میں میرے کانوں میں 5 سال کے امام زمان کی ایک صدا بلند ہوئی. میں نے سنا امام زمان گریا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو سامرہ میں اعلان ہو گیا کہ ابو محمد انتقال کر گئے. عزادارو کہتے ہیں سامرہ کے لوگ گھروں سے اس حال میں نکلے، امامے سر سے اتارے ہوئے، ننگے پاؤں دوڑ دوڑ کے امام کے گھر پہ ہجوم کیا. پس عزادارو فرش عزا کے آخری لمحات، اب میں پرسہ پیش کروں امام زمان کے حضور میں، اے میرے مولا، اے میرے آقا امام زمان، آپ کی یتیمی کی شب ہے، لیکن میرے مولا جب آپ کی یتیمی کا آغاز ہو رہا تھا تو آپ اپنے گھر میں تھے، بابا کا سر آپ کی گود میں تھا، آپ کی والدہ بھی موجود تھی، امام کا غلام بھی موجود تھا، سامرہ کے لوگ پرسہ دینے کے لیے آ رہے تھے، پرسہ دینے آ رہے تھے. مولا امام زمان ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ کی یتیمی کے آغاز میں کسی ظالم نے تماچا تو نہیں مارا، کسی نے بالوں میں ہاتھ نہیں دیا, کسی نے کانوں کے گوہر, پس سلام پیش کرے مولا حسین آپ کی مظلومہ کو سلام. آغاز یتیمی ایسے ہوا کہ شمر لعین نے جب پارا تماچا, حسین کی بیٹی ہاتھ گال پہ رکھ کر مقتل کی طرف منہ کر کے آواز دے رہی ہے, بابا آپ نے تو کہا تھا میرے بابا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. بابا آپ کی بچی کی یتیمی کا آغاز تماچوں سے ہو رہا ہے, تازیانوں سے ہو رہا ہے. پس ازادار و پرسے کا آخری جملہ امام حسن عسکری کا سر اطہر آخری وقت میں مولا امام زمان کی گود میں ہے. مولا امام زمان 5 سال کے ہیں, لیکن میرے مولا آئیے آپ کو شام کے زندان کا منظر دکھاؤں, شام کے زندان کا منظر بتاؤں. شام کے زندان میں بھی ایک 4 سال کی یتیمہ بیٹھی ہے. کس حال میں بیٹھی ہے عرض کر دوں آخر جملے, 4 سال کی ایک معصومہ بیٹھی ہے. کیسے بیٹھی ہے؟ گالوں پہ نیل کے نشان ہیں, کان زخمی ہیں, اور ایک جملہ ایک ایرانی نوحے کے اندر ہے. مولا حسین کے سر اطہر کو مخاطب کر کے بی بی نے کہا, بابا شمر کے ہاتھ کے نشان تو کچھ ہلکے ہوئے ہیں, لیکن اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی, اس انگوٹھی نے جو میرے چہرے پہ زخم ڈالا تھا, بابا اس زخم کا نشان بن گیا ہے. بس جب حسین کا سر اطہر بچی نے اپنی گود میں رکھا تو سر اطہر کو مخاطب کر کے کہتی ہے, بابا اپنی بیٹی کی قسمت تو دیکھیے, ایک وہ وقت تھا میں آپ کی گود میں سر رکھا کرتی تھی, آج آپ کا دستر سر بریدہ میری گود میں رکھا ہوا ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.